نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وتكون عترتي وأهلي أحب إليه من أهله وذاتي أحب إليه من ذاته أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه الشيخ الجليل أي ابن حبان في صحيحه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أدبوا أولادكم على ثلاث خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم صلاة والسلام يا حبيبي يا رسول ایک دفعہ تمامی حضرات درود ابراہیمی باواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انك حميد مجيد صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب التکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ قرآن اور شان اہل بیت، اس حوالے سے کل ایک نشست، اس کے خلاصے اور تمام مضامین کے لب لباب اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے وہ مبارک عمل جو خاندان رسول اولاد رسول کے ادب میں پیش کیے گئے، اس پر میں نے آپ حضرات کے سامنے احترام اہل بیت کو دل میں اجاگر کرنے کے لیے اور ان کی محبت کی شمع کو دل میں زور دینے کے لیے گزشتہ نشست میں ہم نے آپ کے سامنے وہ تمام واقعات اور حالات ذکر کیے۔ میرے سامنے وہ حضرات موجود ہیں، وہ خوش نصیب حضرات کے جو اس ذکر میں شامل رہے ہمارے ساتھ۔ یقیناً اہل بیت کا ذکر سننا ایک بہت بڑی سعادت اور خدا کی رحمت کو دعوت دینا ہے، اس طرح کہ حضور نے فرمایا کہ اس دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہوتا جس دل میں میری اولاد کا احترام نہ ہو۔ ایک سمجھدار شخص کے لیے، ایک اللہ کی رضا سے شوق لگانے والے کے لیے یہ ایک بہت اہم مضمون اور ایک اہم تقاضا اور ایک اہم اصول اللہ کے رسول نے بیان کر دیا۔ آج ہم اس اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ سن 9 ہجری ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کا 9 سال ہے اور اسلام بڑے زور و شور کے ساتھ اپنی رفتار کو آگے بڑھا رہا ہے۔ حضور نے بدر کے بعد، احد کے بعد، احزاب کے بعد، صلح حدیبیہ کے بعد سیاسی حکمت عملیوں کے ذریعے، اور وہ سیاست کے جو نظام میں دنیا میں امن و سکون کو نافذ کرتا ہے، اس کی نشوونما اور اس کی ترتیب تو خدا ہی بہتر بتا سکتا ہے۔ اس لیے کہ یہ زمین، آپ جب کوئی گھر لیتے ہیں تو آپ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو آراستہ کریں، اس کی دیوار میں ہر شغاف کو بند کر دیں کہ کوئی مضر چیز، تنگ کر دینے والی چیز، بندے کو مشکل میں ڈالنے والی چیز آپ کے اس گھر میں آ کر اس سکون کو برباد نہ کر دے۔ یہ ہم چھوٹا سے گھر بناتے ہیں اس میں بھی ہماری فکر ہوتی ہے. جب رب نے یہ زمین بنائی ہے اپنے بندوں کے لیے تو خدا کو سب سے برگزیدہ بندہ وہ لگتا ہے کہ جو اس میں امن کو نافذ کرتا ہے اور امن سے رہتا ہے, اور جو فساد فی الارض کرتا ہے, قرآن میں آپ نے بار بار دیکھا ہے جو فساد فی الارض کرتا ہے رب کریم کو وہ سخت جلال کی طرف لاتا ہے, اور جو زمین میں فساد کرتا ہے رب فرماتا ہے زمین کی زینتیں تو میں نے بنائی ہیں, تم اس میں فساد کیوں بپا کرتے ہو, میرے بسائے ہوئے چمن اور میرے بسائے ہوئے گلستان کو تم اجاڑتے ہو برباد کرتے ہو. تو خدا کی بارگاہ سے وہ شخص لعنت کا مستحق ہوتا ہے جو زمین میں فساد کرتا ہے, اور خدا کی بارگاہ سے وہ شخص انعام اور خدا کی رحمت اور خوشنودی کا مستحق ہوتا ہے کہ جو امن سے رہتا ہے اور امن کو پھیلاتا ہے اور امن کا درس دیتا ہے. امن کے تقاضے یہ ہیں کہ امن صرف یہ نہیں کہ آپ کسی سے کچھ نہ بولیں, سب سے بڑا امن یہ ہے, سب سے بڑا سکون یہ ہے کہ یہ زمین جس ذات نے جس مقصد کے لیے بنائی ہے اس مقصد کو بڑھایا جائے. اب جو مقصد اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کرنے کا رکھا ہے, اتنی خوبصورت کائنات بنا کر ہمیں اپنی قدرت کا شاہکار بنا کر قسم قسم کی نعمتیں ہماری وجود میں ڈال دی ہیں, تو یہ جس مقصد کے لیے ہمیں اتنی خوبصورتی دی گئی, جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا, جس مقصد کے لیے زمین آسمان کو اتنی حسین اور زینت کے ساتھ آراستہ کیا گیا, اس مقصد کو رکھنا, ماننا, بڑھانا, اس کا پھیلاؤ دینا, یہ ہے امن, اصل امن. اور اس مقصد کے خلاف بغاوت کرنا, اس مقصد سے ٹکرا جانا, یہ اصل فساد ہے. اور وہ امن کیا ہے؟ صحیح عقیدے. اور وہ فساد کیا ہے؟ بد عقیدگی. تو امن اصل میں میٹھے بول بولنے کا نام نہیں, اصل امن وہ ہے کہ جو نظریات خدا کی جانب سے ہے اس کو خدا کی اس دھرتی کے اوپر نافذ کر دینا, خدا کی زمین کے اوپر اس کو نافذ کر دینا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ احادیث کے اندر خارجیوں کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہے حضور نے خود بیان کی ہے, فرمایا کہ وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ اتنی میٹھی میٹھی باتیں کریں گے کہ تم ان کے میٹھے جملوں کے سامنے حیران ہو جاؤ گے. فرمایا جب انہیں نماز پڑھتا ہوا دیکھو گے تو صحابہ سے کہتے تحقرون صلاتہم من صلاتہم, تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے گھٹیا سمجھو گے, یعنی اتنی زبردست وہ نمازیں پڑھیں گے. فرمایا تحقرون صلات صیامکم من صیامہم, تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے گھٹیا سمجھو گے, لیکن وہ پھر بھی مومن نہیں ہوں گے نماز پڑھنے کے باوجود, روزہ رکھنے کے باوجود, کہ انہوں نے امن کا ثانوی پہلو لیا ہے, اصل امن اور روح امن جو تھا اس کو چھوڑ دیا. اور وہ کیا چیز تھے؟ صحیح نظریات, صحیح عقیدہ, اور وہ احترام تھا ذات الوہیت کا, وہ احترام تھا ذات رسالت کا, وہ احترام تھا سرکار کے صحابہ کا, وہ احترام تھا سرکار کے اہل بیت کا. تو جب یہ احترام نکل گیا تو عبادت محض ایک خشک رہ گئی, اور خشک عبادتیں خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی. اسی لیے خارجیت کہ جو قرآن پڑھتے ہیں, حدیثیں پڑھتے ہیں, میٹھے بول بولتے ہیں, اس کے باوجود صحیح بخاری میں حدیث بھری پڑی ہے, مسلم میں حدیث بھری پڑی ہے, کل میں اس طرف آؤں گا جب یزید کا اصل چہرہ آپ کے سامنے رکھوں گا ان زاویوں کے تحت, تو آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں ان کے اندر موجود ہے, لیکن اصل شے احترام رسالت, تعظیم رسالت, تعظیم اہل بیت ان کے اندر نہ رہی, اس بنا پر ان کے تمام عبادتوں کے ان کے منہ مار دیا گیا. اس لیے فرمایا کہ نمازوں سے تم سمجھو کہ دل میں ایمان آ جائے, نہیں, نماز ایک طریقہ ہے, راستہ, ایک ڈیوٹی ہے, یہ رب کو خوش کرنے کے لیے, لیکن اصل شے جو دل میں ایمان کے طور پر آتی ہے, فرمایا وہ ہمارے محبوب کی محبت ہے اور اس کی اولاد کی محبت. یہ محبت تمہارے دل کی زمین کو زرخیز کرے گی, اور پھر جا کر ایمان کا بیج اس میں لگ جائے گا, اور جب ایمان کا بیج اس پر لگ جائے گا تو پھر اس کے ثمرات تمہارے آزاد سے ظاہر ہو جائیں گے. پھر مسلمان چلتا پھرتا نظر آئے گا کہ جس کے دل میں حضور کی تعظیم ہوگی, حضور کی اولاد کی تعظیم ہوگی, اس کے ظاہری عمل سے امن, اس کی زبان سے امن, اس کے اخلاق سے امن, اس کی خلوت سے امن, اس کی جلوت سے امن, ہر صورت میں وہ امن کا پیکر نظر آئے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام امن کے اصل دائی ہیں. آپ نے جب امن حق یعنی صحیح عقیدے کی ترویج فرمائی تو اس صحیح عقیدے کے اندر امن کی سب سے پہلی نظیر کیا تھی؟ کہ خدا کے وجود کو بیان کیا جائے. امن کی اصل پہلے تقاضے کیا تھے؟ کہ خدا ایک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. یہ امن کی اساس اور بنیاد ہے، اس پر امن کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. کوئی سمجھے کہ میٹھے بول بول دینا امن ہے، یہ تو بہت بات کی بات ہے. امن کی اساس، امن کی بنیاد جو ہے وہ توحید اور رسالت ہے. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں امن قائم کرنے کے لیے، آپ نے دیکھا سارے کفار ایک طرف تھے اور وہ فساد سے لڑ کر رہے تھے، ان کے سامنے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ساری وجاہت اور سارے دبدبے کے باوجود ان سے کہہ دیا کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو نا، یہ فساد فی الارض ہے، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں امن کی. اور امن یہ ہے کہ ایک خدا کو مانو، امن یہ ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرو، ایک خدا کی توحید کے پرچم تلے تم جمع ہو جاؤ. اسی کے خلاف وہ لوگ کھڑے ہوئے، وہ کھڑے ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی، اب جب مدینہ منورہ میں آ گئے تو اب یہاں پر امن کو خراب کرنے کے لیے منافقین کا طبقہ تھا، کہ جو خدا کو ایک تو مانتا تھا لیکن امن کی اساس کی جو دوسری بنیاد ہے تعظیم رسالت، اس کا وہ انکار کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف باتیں کرتے تھے. تو ان کی اس حرکت کو اللہ نے قرآن کے اندر پہلے پارے میں ابتدائی آیتوں کے اندر فرمایا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، محبوب یہ بیماریاں ان کے دلوں میں پڑ چکی ہے تیری گستاخی کی. اور یہ اصل کیا ہے؟ اس حرکت سے یہ زمین میں فساد بپا کرتے ہیں. تو امن کا ایک پیغام ذہن میں رکھ لیجئے، امن اصل میں حضور کی تعظیم کا نام ہے، امن اصل میں آپ کے گھرانے کی تعظیم کا نام ہے، آپ کے اصحاب کی تعظیم کا نام ہے. اب جب یہ دور چلتا رہا تو مدینے میں دوسرے اسلام کا مخالف جو جماعت تھی وہ تھے عیسائی کثرت کے ساتھ، اور وہ اعتقادی فساد بپا کر رہے تھے اور اپنے آپ کو امن کا دائی کہہ رہے تھے، اور سارے مذاہب سے ہٹ کر اپنے آپ کو بڑا بزرگ اور برتر اس انداز میں کہہ رہے تھے، ہم زمینوں کے نظام کو ماننے والے نہیں، ہم تو آسمانی نظام کو ماننے والے ہیں، ہمارے پاس تو آسمانی دین ہے. اب جب سورہ مائدہ کا نزول ہوا ہے اور سورہ المائدہ کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں عیسائیوں کے یہ تمام خام خیالیاں اور ان کے تمام دعووں کی ساری کلی اللہ نے کھول دی اور فرمایا، قطن تم نصرانی آسمان کے دین کے ماننے والے نہیں ہو، اور نہ تم حضرت عیسیٰ کے متبع ہو. اور جہاں تم لوگوں کو یہ کہتے پھرتے ہو کہ ہم اللہ کے بڑے محب ہیں، ہم ابن اللہ ہیں، ہم اللہ کے بڑے قریب ہیں اور ہم تو جنت میں ضرور جائیں گے، اللہ نے فرمایا، محبوب ان سے کہو کہ رب نے تم سے یہ کب وعدہ کیا ہے کہ تمہیں جنت میں بھیج دے گا، اور تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم خدا کے احبا میں سے ہو اور ابنا میں سے ہو، خدا کے چہیتے ہو. فرما محبوب یہ سب غلط کہتے ہیں، خدا کا چہیتا وہ ہوگا کہ جو پیغام تو بیان کر رہا ہے اس پیغام کے تحت اپنے آپ کو رکھے اور اس پیغام کو اپنے اوپر نافذ کر دے. تو یہ سن 9 ہجری کی جو بات کر رہا ہوں، یعنی ہجرت سے ابتدائی جو دور ہے، پہلی ہجری، دوسری، تیسری، یہ تو شرک کو ختم کرنے کے لیے سارا زور دیا گیا. 5 ہجری تک شرک کو ختم کرنے کے لیے زور دیا گیا. سن 6 ہجری شروع ہوئی شرک کے ختم کرنے کی اختتامی مہم، یعنی مکہ کے اندر جو شرک ہے اس پر صلح حدیبیہ ہو گیا. اب ساری مہم یہاں پر رک گئی مکہ سے ہٹ کر، اب نصرانیوں پر بحث شروع ہو گئی. اب 7 ہجری، 8 ہجری، 9 ہجری، 10 ہجری اور وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر آپ تاریخ اور سیرت کو پڑھ کے دیکھیں، یہ دوسرا جو دور تھا یہ اہل کتاب کی اصلاح کے لیے تھا. وہ کہتے تھے کہ جناب تمہارے پاس بھی کتاب، ہمارے پاس بھی کتاب، ہم آسمانی دین کے ماننے والے ہیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اندر 6 ہجری تک کا دور، 13 سال مکی زندگی کے اور 6 سال مدنی زندگی کے اندر، یہ سارا زور کفار مشرکین مکہ کے گویا کے ان کے نظریات کا رگ اور ان کے اصلاح کے لیے بیان کیے گئے. اب 6 ہجری کے بعد سے لے کر وصال تک کا جو زور ہے وہ یہودیت کی گندگی بیان کرنے میں اور نصرانیت کی خباثتیں بیان کرنے میں اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی جو نظریہ ہے اس کو بیان کرنے میں صرف ہوئے ہیں. یہ سارا زاویہ ہے اس آیت کو سمجھنے کا، اس لیے میں آپ کو صرف لا رہا ہوں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سورہ المائدہ نے اس چیز کو ذکر کر دیا کہ وہ ان سے جب پوچھا جاتا تھا آپ کس کے ماننے والے ہیں تو کہا جی عیسیٰ علیہ السلام کے ہم ماننے والے ہیں. فرمایا اچھا آپ عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں کون؟ تو ایک کہتا تھا وہ خدا ہے، دوسرا کہتا نہیں نہیں خدا تو نہیں ہے لیکن خدا کے بیٹے ضرور ہیں، تو تیسرا کہتا خدا کے بیٹے تو ہیں لیکن وہ بیٹے نہیں ہیں بلکہ محبت کی صورت میں بیٹے ہیں. یعنی خود ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ کو ماننا ایک بہت بڑا مخمسہ تھا اور آج تک یہ مخمسہ ہے. لیکن میں آج کے دور کی بات نہیں کرتا، آج کے دور کی بات میں نہیں کرتا،
اس دور کی بات کر رہا ہوں کہ جب اسلام کی کرنیں ابتدا میں اپنی روشنیوں کو اجاگر کر رہی ہے اور عیسائیت اس سے پہلے کئی سو سال اس دھرتی پر حکومت کر چکی ہے اور یہ زمانے سے ان کے اندر حضرت عیسیٰ کا ایک تشخص ایک معمہ بنا ہوا ہے ایک عجوبہ بنا ہوا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چرچ میں تعلیم حاصل نہیں کی, نہ بائبل کو آپ نے پڑھا ہے, نہ کسی گویا کہ آپ نے صحیفوں کا مطالعہ کیا ہے, لیکن سورہ المائدہ شریف کی ابتدائی آیتوں کے اندر عیسائیت کو چیلنج کیا گیا. ان عیسائیوں کو کہ جن کے بڑے بڑے ماہرین علماء ہیں, جو مناظرے میں بڑے ماہر ہیں, جو علم میں بڑے ماہر ہیں, اس دور کی ساری معیشت پر ان کا قبضہ ہے, لیکن سورہ مائدہ میں سطح اتنی بلند ہوئی اسلام کی کہ حضور نے ڈائریکٹ ان پر گویا کہ تنقید فرمائی اور ان کے مذہب کی بنیاد جو تھی حضرت عیسیٰ کی ذات, قرآن نے دو ٹوک الفاظ میں سورہ مائدہ میں کہہ دیا کہ تم عیسیٰ کو خدا کا بیٹا یا خدا کی محبت کے ذریعے الوہیت کہتے ہو, یہ سب غلط ہے, فاسد ہے, اور پگلوں تم تو خود پریشان ہو کہ عیسیٰ کون ہے, آؤ ہمارا حبیب تمہیں بتائے عیسیٰ کون ہے. فرما عیسیٰ نہ خدا ہے نہ خدا کے بیٹے ہیں, بلکہ یہ مریم سلام اللہ علیہا سے پیدا ہوئے ہیں اور یہ اللہ کے کلمہ کن تھا جو جبریل نے مریم پر دم کیا اور عیسیٰ پیدا ہو گئے. اس کو اس زاویے میں, یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا لیکن میں اس کو اس زاویے میں لے جانا چاہتا ہوں کہ یہ بات کب کہی جا رہی ہے. یہ اس وقت کہی جا رہی ہے جب عیسائیت کا تتی بولتا ہے اور اسلام کی زندگی ابھی گویا کہ ابتدائی ہے. عیسائیت کے سر کے مسئلے کو ہیٹ کیا گیا اور اس پر زر لگائی گئی اور کہہ دیا گیا کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہے. سورہ المائدہ پڑھیں, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کہیں گے خدا کی قسم یہ قرآن جو ہے اللہ ہی کا ہے, کسی بندے کا نہیں ہے. اس وقت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیت کا اس سارے ترسم کو توڑا سورہ المائدہ کے ذریعے. نہ اس وقت کے عیسائی کوئی جواب دے سکے اس کا, نہ آج کے کوئی دے سکے, آج بھی شمخ مسیح میں. اور اس وقت اگر وہ مان لیتے تو اہل کتاب میں سے وہ گویا کہ ان صحابہ میں شمار ہو جاتے جو ایمان لائے ہیں, لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں اتنے فرقے ان کے بن گئے اور جتنے بھی فرقے ہیں عیسائیت کے وہ سارے فرقے جو بنے ہیں وہ اس چکر میں بن گئے کہ عیسیٰ کون تھے. ایک نے کہا خدا کے بیٹے تھے, اس کا الگ فرقہ ہو گیا. اس نے کہا یہ خدا کے محبت تھے, وہ الگ فرقہ ہو گیا. کہا حضرت مریم جو ہیں وہ خدا کی بیوی اور یہ بیٹے ہیں, وہ تیسرا فرقہ ہو گیا. اس قسم کے درجنوں فرقے عیسائیوں کے اندر پیدا ہو گئے, لیکن جب اسلام اٹھ کر پوری فضا پر حاوی ہو گیا اور سن 9 ہجری کے اندر تبوک کے مقام پر عیسائیت کو للکارا گیا, قیصر کو اپنے دانت دکھائے گئے اور اس کے دانت کھٹے کیے گئے, تو عیسائیوں کے اب پاؤں کانپنے لگے کہ مسلمان تو امنڈ کر ہم پر آ گئے ہیں. اب عیسائیوں نے پورا ایک وفد بنایا اور حضور کے پاس پہنچ گئے کہ اب کیا کریں. اب یہ سارا زاویہ میں نے جوڑ دیا ہے اس آیت کے ذریعے. اب وہ حضور کے پاس آ گئے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں وہ آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ آ کر بیٹھ گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے کہ آپ کا گمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں. تو کہا بندے, حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا وہ بندے ہی نہیں بلکہ مریم سے پیدا ہوئے ہیں بغیر باپ کے, اور وہ اللہ کا کلمہ کن تھا جس کو قرآن نے روح سے تعبیر کیا ہے, کلمہ کن سے تعبیر کیا ہے. وہ حضرت مریم پر دم کیا جبریل نے اور حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے. وہ ہنس کے کہنے لگے ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بتاؤ کہ بغیر باپ کے کبھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو کیا یہ خدا نہیں ہے؟ سرکار نے مسکرا کے فرمایا عیسیٰ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں, آدم تو بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہوئے ہیں, ان کو تو تم خدا نہیں کہتے, عیسیٰ تو خدا کہتے ہو, ان کو تو تم نبی مانتے ہو, اور گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تم خدا کہتے ہو. پھر حضور علیہ السلام ایک اور اسی دوران گفتگو ہوئی ہے, انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام, حضور نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اگر خدا کے بیٹے ہیں تو تمہارے پاس تو یہ دلیل تھی جو ہوا منصورہ ہو گئی, ختم ہو گئی. حضور نے فرمایا کہ باپ بیٹے میں کچھ تو مماثلت ہوتی ہے نا, ایک جیسے ہوتے ہیں, تو کیا عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ خدا جیسا ہے؟ تو کہنے لگے نہیں. کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آواز خدا جیسی ہے؟ کہا نہیں. کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مزاج خدا جیسا ہے؟ کہا نہیں, ایسی بات بھی نہیں ہے. تو کہا عیسیٰ علیہ السلام ایسے چلتے پھرتے ہیں جیسے خدا چلتا پھرتا ہے؟ کہا جی خدا تو چلنے پھرنے سے پاک ہے, یہ بھی نہیں ہے. تو فرمایا کہ یہ ساری تشبیہات, کیونکہ بیٹا اپنے باپ کے یا تو مزاج پر ہوتا ہے یا صورت پر ہوتا ہے یا سیرت پر ہوتا ہے, اگر کچھ نہ ہو تو بیٹا باپ سے کم اتنی مماثلت تو رکھتا ہے کہ جس طرح بیٹا کسی ماں سے پیدا ہوا باپ بھی کسی ماں سے پیدا ہوا ہے، کم سے کم اس میں تو اشتراک ہے. کہنے لگے ہاں ایسا تو اشتراک ہوتا ہے. فرمایا عیسیٰ تو مریم سے پیدا ہوئے ہیں، خدا کس سے پیدا ہوا؟ یہ حضور نے منطقانہ اعتراضات ان پر رکھے ہیں، عقلی اعتراضات، جو مناظرے کا اصول ہوتا ہے کہ جو اپنے فریق مخالف پر گوئے اکے عقلی اعتراضات باندھے جاتے ہیں. اب حضور نے سارے اعتراضات باندھے ان کے اوپر کہ تم پہلا تمہارا دعویٰ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا اس لیے ہیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو حضرت آدم کو دیکھ لو کہ نہ ان کی ماں ہے نہ ان کا باپ ہے اور وہ بغیر اس کے پیدا ہو گئے ہیں، اور انہیں تم بندہ مانتے ہو، خدا نہیں کہتے. اب اگر تم یہ کہو کہ خدا ہیں تو اور بیٹے ہیں، تو بیٹے اور باپ میں تو کوئی نہ کوئی چیز ملی بھی ہوتی ہے نا، یا بیٹا باپ کی شکل جیسا ہوتا ہے، یا بیٹا باپ کی مزاج جیسا ہوتا ہے، یا بیٹا باپ کی چال و چرن جیسا ہوتا ہے. اگر یہ بھی نہ ہو تو کم سے کم پیدائش میں تو باپ جیسا ہوتا ہے. اگر یہ کچھ بھی نہیں ہے تو کس چیز میں تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے ساتھ مماثل کر دیا ہے؟ حضور کے یہ زبردست دعوے کو سننے کے بعد عیسائیت کے سارے تعزیے ٹھنڈے ہو گئے. اور جب حضور تقریر کر رہے تھے تو اس وقت تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضور کے انداز مناظرہ اور انداز مباحثہ سے اور حضور کی فصیح عربی سے اور قرآنی آیات جو حضور پڑھ رہے تھے سورہ مائدہ کی، تو یہ نصارہ کے بڑے بڑے علماء، چوٹی کے علماء جو حضور سے ملنے آئے تھے، وہ حیران تھے، شسر تھے کہ ایسی عربی تو ہم نے کبھی کسی کو بولتے ہوئے نہیں دیکھی، ایسے جملوں سے استدلال ہم نے کسی کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اتنی خوبصورت انداز میں ہم نے کسی کو تنقید کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اب وہ حیران اور شسر تھے. حال ان کا یوں ہوا کہ وہ بالکل خشک لکڑی کی طرح دیوار کے مانند خاموش، ساکت، جامد ہو کر کھڑے تھے. ان کا حال ایسا ہو چکا تھا، فاضل بریلوی اس نقشے کو کھینچتے ہیں کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. یعنی حضور آپ کی فصاحت ایسی تھی، آپ کا استدلال ایسا تھا، آپ کا انداز ایسا تھا، اللہ اکبر، کہ وہ بڑے بڑے علماء ہکے بھکے رہ گئے کہ ایسی فصیح عربی بولتا ہوا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، اتنا زبردست تعقب کرتا ہوا ذہین شخص ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اتنی خوبصورت پہرائے میں تنقید کرنے والا شخص ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اس طرح اپنے دعوے کو مرقع کر کے لانے والا اور سامنے والے کے دعوے کو اتنے نفیس انداز میں توڑ دینے والا استدلال ہم نے کبھی پڑھا نہیں، سنا نہیں. وہ حضور کے سامنے خاموش رہے اور ہکے بکے ہو گئے. اور تھوڑی دیر کے بعد جب ان کا ہوش سر سے اترا تو وہ کہنے لگے ہم اس کو نہیں مانیں گے. حضور نے فرمایا جواب دو، تم تو مباحثہ کرنے آئے تھے اور جو میں نے عقلی اعتراضات باندھ دیے پہلے اس کا جواب دے دو. جو تمہارا استدلال تھا وہ تو خود تمہارے گلے کے اندر آ گیا، اور تمہاری جو دلیل تھی، اور مناظرے کا قاعدہ اذا جال احتمال و بطل الاستدلال، کہ جب دلیل میں اختلال آ، جب دلیل کے اندر احتمال پیدا ہو جائے، شک پیدا ہو جائے، وہم پیدا ہو جائے، تو دعویٰ باطل ہو جاتا ہے. تمہارا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں اور دلیل اس کی یہ تھی کہ ان کا باپ نہیں ہے، اور باپ والی دلیل پر میں نے اعتراض قائم کیا. حضور نے فرمایا کہ حضرت آدم کی تو ماں بھی نہیں ہے. تو یہ ایسا زبردست شک پیدا کر رہا ہے تمہاری دلیل کے اندر کہ جو تمہارا دعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، وہ تو خود بخود ٹوٹ گیا، وہ تو خود بخود ختم ہو گیا. اب انہوں نے کہا جی ہم اس بات کو نہیں مانیں گے. تو حضور نے فرمایا دیکھو سمجھانے کے لیے میں نے تمہیں دلیلیں دی، تم نے نہیں مانا، تو جو دلیلوں سے مباحثہ ہوا اس کو تو مناظرہ کہتے ہیں. اب جب مناظرے میں بات حل نہ ہوئی تو حضور نے فرمایا آؤ پھر مباحثہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مباحثہ کرتے ہیں. میں اس بات کا قائل ہوں کہ عیسیٰ خدا کے برگزیدہ وجیہ وجاہت والے نبی ہیں، انہیں خدا نے روح اللہ کہا ہے، وہ اللہ کی روح ہیں، فیض پانے والے ہیں خدا کی ذات سے، اور وہ مریم علیہ السلام سے ان کا تولد ہوا ہے، اور اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اور کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں. تمہارا نظریہ یہ ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، آؤ پھر ایک کھلے میدان کے اندر ہم جاتے ہیں اور وہاں پر کھڑے ہو کر بدعا کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے کہ اگر تم جھوٹے ہو تو تم پر خدا کی لعنت آ جائے، اور جو دوسرا فریق ہے اگر وہ غلط بولتا ہے تو اس بات کا یہ بھی مصداق ہو جائے. اب عیسائیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم مباحثے کے لیے تیار ہیں، مباحثہ اسی کو کہتے ہیں، اب مباحثے کے لیے تیار ہیں. اور قرآن کے اندر سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 59, 60 اور 61 کے اندر اس کے پورے خلاصے کو نقل کر دیا. آیت نمبر 61 تک کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ واقعہ کیا تھا. فرما ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کمسل آدم، فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال جو ہے اللہ کے نزدیک وہ آدم کی طرح ہے. من تراب ثم قال له کن فیکون, خلقہ من تراب, ہم نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور اس سے ہم نے کہا کن تو فیکون, حضرت آدم کا وجود تیار ہو گیا. فرما الحق من ربک فلا تکن من الممترین, اے سننے والے سن, یہ تیرے رب کی جانب سے بہت بڑی دلیل ہے حق کی, لیکن تو اس کو جھٹلانا نہیں. اب حضور سے خطاب ہو گیا. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم, اے میرے محبوب, جو عیسائی تمہارے پاس آ کر حضرت عیسیٰ کے مسئلے پر جھگڑا کر رہے ہیں اور بحث کر رہے ہیں, فقل, یعنی حضور نے جب مباحلے کا چیلنج کر دیا تو اب اللہ رب العزت کی جانب سے تائید آ رہی ہے, فقل, اے دے محبوب ان کو تعالو, لے آؤ لے آؤ. فرما تعالو ندعو ابنا انا و ابنا اکم, بلاؤ تم اپنے بیٹوں کو, میں اپنے بیٹوں کو. حضور فرماؤ اس کھلے میدان کے نیچے, بلاؤ تم اپنی اولادوں کو, اپنے بیٹوں کو بلاؤ, میں اپنی بیٹوں کو بلاتا ہوں. ونساء انا ونساء حکم, تم اپنے گھر کی مستورات کو لے کر آؤ, میں اپنے گھر کی مستورات کو لے کر آتا ہوں. وانفسنا وانفسکم, تم خود اپنی جانوں کے ساتھ آؤ, میں خود اپنی جانوں کے ساتھ آتا ہوں. ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, اس کے بعد ہم آتے ہیں اور مباہلہ کرتے ہیں اور لعنت کرتے ہیں کہ جو جھوٹ بولنے والا ہو اس پر خدا کی لعنت ہے. اب جناب اس طرف سے عیسائی اپنے گھر والوں کو لے کر پہنچ گئے, اور پہنچے نہیں بلکہ اپنے مسلم بزرگوں کو لے کر پہنچے جن کی بزرگی پر ان کو بڑا اعتماد تھا, جن کی بزرگی پر ان کو بڑا ناز تھا, جن کے مقام عظمت پر گویا کہ ان کو بڑا فخر تھا, ان بزرگوں کو لے کر آئے کہ یقیناً اگر یہ دعا کر دیں گے تو نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے گا, نہ جانے دنیا کا نظام کیا ہو جائے گا. عیسائی اپنے ماہر علماء کو, بزرگوں کو لے کر آئے جن کا عقیدہ تھا جو بڑے مستجاب الدعوات ہے, وہ وہاں سے آئے اور یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ فاطمہ الزہرا, مولائے علی اور حسنین کریمین کو لے کر پہنچ گئے. یہ قرآن کہتا ہے یزید خبیث کی کیا حقیقت ہے, یزید پلید خبیث کی کیا حیثیت ہے امام حسین کے سامنے, اس بدبخت شقی اور اس کو ماننے والے جتنے سب جہنمی ہیں ان کی کیا حیثیت ہے. اللہ اکبر, یہ گھرانہ ہے جسے خدا اپنی توحید کی صداقت کے لیے کہہ رہا ہے, حبیب تنہا نہ جانا, علی کو لے کر جانا, فاطمہ کو لے کر جانا, حسنین کو لے کر جانا. فرما خدا اپنی توحید کا اظہار تجھ سے تو کرائے گا, لیکن محبوب تیری لخت جگر خاتون جنت بھی تیرے ساتھ ہونی چاہیے, تیرا محبوب خادم علی بھی ہونا چاہیے, تیرے نواسے حسنین ہونے چاہیے, یہ سارے کے سارے میری توحید کے اظہار کی سب سے بڑی دلیل ہے. میں چاہتا تو سورج کو تیرے ساتھ کر دیتا, میں چاہتا تو چاند کو تیرے ساتھ کر دیتا, میں چاہتا ہواؤں کو تیرے ساتھ کر دیتا, اور تو سب کو میری قدرت کی دلیل پر لے کر آتا, میری یکتائی کی دلیل پر لے کر آتا, لیکن یہ ساری دلیلیں حسین کے قدموں کے سامنے گھٹیا ہیں. اور مرتبہ اور مقام حسین کا ہے, مرتبہ اور مقام حسین کا ہے. اب اندازہ لگائیے وہ کس قدر غلیظ طبیعت ہے جو یزید کی تعریف کرتے ہیں, یزید کی تعریف کرتے ہیں. توبہ توبہ توبہ. یزید خبیث پر تو میں کل کلام کروں گا تفصیلی انشاءاللہ, اور اس پر گویا کہ ہر حوالے سے بات کی جائے گی, لیکن آپ دیکھیں امام حسین اور امام حسن کو, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بچہ ہے, اگر آپ کا بینک بیلنس کہیں پھنس جائے, یہ کاروباری کوئی ڈیل چل رہی ہو اس میں میٹنگ کرنے کے لیے آپ کو کہا کہ ٹھیک ہے کل آ کے مشورہ کر لینا اپنے دعوے کو صحیح ثابت کرنے کے, آپ کو اپنی برادری میں ایک ایک بندے کو تلاش کریں گے جو بڑا ذہین ہو, فتین ہو, کہیں اس میٹنگ کے اندر بیٹھ کر پھنس نہ جائے, بات ادھر کی ادھر نہ ہو جائے. لیکن یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, یہاں تو خدا کی یکتائی کا مسئلہ ہے. اس مسئلے پر غور کریں, حسین آپ کو یہاں سے نظر آئیں گے, اہل بیت کی عظمت آپ کو یہاں سے نظر آئے گی کہ خدا کے دربار میں خاندان رسول کا مقام کیا ہے, حسنین کی عظمت کیا ہے, سیدہ کا مقام کیا ہے, مولا علی کی شان کیا ہے. یہاں پر خدا کی یکتائی کا مسئلہ ہے. خدا کی یکتائی کے لیے جبریل حضور کے ساتھ نہیں جا رہے ہیں, خدا کی یکتائی کے لیے میکائیل نہیں جا رہے, خدا کی یکتائی کو ثابت کرنے کے لیے زمین پر زلزلہ نہیں آ رہا, خدا کی یکتائی کو ثابت کرنے کے لیے سورج زمین پر نہیں آ رہا, خدا کی یکتائی کو ثابت کرنے کے لیے اہل بیت جا رہے ہیں. حسنین جا رہے ہیں, مولا علی جا رہے ہیں, یہ فلسفہ نہیں ہے, یہ مبالغہ نہیں ہے, یہ تقریری جوش نہیں ہے, اس آیت کا پس منظر ہے, اس آیت کا پس منظر ہے, یہ جوش خطابت نہیں, یہ جوش ایمانی ہے, یہ جوش ایمانی ہے, یہ قرآن کی آیتوں کا پس منظر ہے. اندازہ کیجئے خدا نے آپ کے مقدروں کو کتنا عروج دے دیا ہے کہ ان برگزیدہ ہستیوں کے ذکر کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا ہے، اپنے وقتوں کو نکالا ہے. خدا کی قسم میں نے بھی رب کے حضور حاضر ہونا ہے، آپ نے بھی حاضر ہونا ہے، اپنی ساری نیکیاں ایک طرف رکھنا. لیکن جب خدا اپنی ذات کی دیدار کرائے گا تو پھر خدا کو پوچھنا کہ مولا تو کس عمل سے خوش ہوا تھا اور میرا کیا عمل تھا. اگر یہ بات نہ بنے تو پھر بتا دینا کہ یہ آپ کتنی بڑی نیکی سے سرفراز ہو رہے ہیں اور کتنی بڑی عبادت اور ریاضتوں سے سرفراز ہو رہے ہیں. یعنی آپ اس کے دفاع میں خوش ہو رہے ہیں، اس ذات کے لیے خوش ہو رہے ہیں کہ جس ذات سے رب اتنا خوش ہے کہ محبوب تو تنہا نہ جانا، تیرا سارا گھرانہ میری ذات کی یکتائی کی بیان دلیل ہے، یکتائی کی دلیل ہے. تو جو حسین بچپنے کے اندر خدا کی توحید کے پرچم کو بلند کرتے ہیں وہ کربلا کے اندر دین کے لیے فساد کے لیے جائیں گے. ایک بندہ اور یہاں پر بھیج وہ رہا ہے جو رب ہے، جو حسین کی شہادت کو بھی دیکھتا ہے، حسین کی جوانی کو بھی دیکھتا ہے، حسین کے اس بچپنے کو بھی دیکھتا ہے. خدا جس کو یکتائی کے لیے پیش کر رہا ہے وہ ایسا شخص نہیں جو بعد میں جا کر خدا کے دین کو ٹھیس پہنچائے، جو خدا کے دین میں بگاڑ پیدا کرے. ہاں اگر میں کسی اپنے مرید یا شاگرد کو اپنی بات کے لیے بھیجوں، بعد میں وہ کچھ کر جائے تو جناب ہم تو انسان ہیں، مجھے کیا پتا تھا کیا ہوا. لیکن خدا جسے اپنی نیابت کے لیے چن لیتا ہے اور لے آتا ہے تو وہ معصومیت کے مرتبے پر تو نہ پہنچے لیکن دائمی حفاظت کے ایسے منصب پر پہنچے ہیں کہ جس خدا نے بچپن کے اندر سن نابالغیت کے اندر خدا نے جس کے سر پر اپنی توحید کے پیغام کو پھیلانے کی ذمہ داری لگائی ہے، تو جو شعور کے مرتبے پر آ چکا ہو وہ خدا کے دین سے کیسے بغاوت کر سکتا ہے. ذرا سوچے تو صحیح اس بات کو، کیسے بغاوت کر سکتا ہے، وہ کربلا میں آ کر کیسے بات کر سکتا ہے. یزید خبیث تجھے دیکھنا تو چاہیے تھا، شمر لعین تجھے سوچنا تو چاہیے تھا، ابن زیاد بدبخت تجھے دیکھنا تو چاہیے تھا کہ آج تیرے سامنے جو موجود ہے یہ تو وہی ہے جو باطلوں کے سامنے خدا کی توحید قلم لے کر آیا تھا اپنے نانا کے ساتھ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچوں کو لے کر پہنچے، سیدہ زہرا کو، سیدنا علی کو، حسنین کریمین کو لے کر پہنچے ہیں. یہ فضیلت کسی صحابی کے پاس بھی نہیں حضرت کے ساتھ، یہ اہل سنت کا نظریہ ہے، یہ جزوی فضیلت انہی کا خاصہ ہے. اس لیے حضرت عمر ان کے سامنے جھک کر سلام کرتے ہیں، اس لیے ابو بکر انہیں جھک کر سلام کرتے ہیں. آج کوئی کہے حسین تو لے کہتے ہیں جی یہ شیعہ ہو گیا ہے، وہ خارجی بکواس کرتا ہے، لیکن عمر کو اور زید بن ثابت کو اور حضرت جابر کو سیدوں کے پاؤں چومنے میں کوئی آر نہیں ہوتی ہے. کل میں نے حوالے دی نا، صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ امام باقر کے پاؤں چومتے ہیں، امام باقر کو صحابی تو نہیں ہے لیکن حضرت امام حسین کی اولاد ہیں. حضرت زید بن ثابت حضرت ابن عباس کے ہاتھ چومتے ہیں، پاؤں چومتے ہیں، آپ نے نہیں دیکھا. حضرت گرامی یہ ساری چیزیں حضرت عمر کو جذبات میں آتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں خاموش ہو جاؤ، میں حسین کا ذکر کرتا ہوں، حسین کی واہ واہ کرتا ہوں، تم مسکرا کے مجھے کہتے ہو کہ سارا حسین کو دے دو گے. جلال میں آ کر حضرت عمر نے، خود امیر المومنین ہیں، ان سے بڑا مدبر کون ہوگا، ان سے بڑا سنجیدہ کون ہوگا، لیکن یہ مرتبہ وہی ہے، خدا کی بارگاہ سے رحمت وہی پائے گا جو ان کے لیے غیرت کرے گا، ان کے لیے جذبات کرے گا. عمر اتنے جذبات میں آ گئے کہ اپنا امامہ اتار دیا ممبر پر جمعے کے دن، فرمایا سنو لوگو، یہ جو عمر کے سر پر بال اگے ہیں یہ بھی حسین کے نانا کا صدقہ ہے، یہ حسین کے نانا کا صدقہ ہے. اندازہ لگائیے، ان خارجی بدبختوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ آج سنیوں کی مسجدوں میں چراغا ہے یا جناب وہاں پر ذکر ہو رہا ہے، تو بدبختوں تم کہتے ہو کہ جناب یہ شیعت کی نشانی ہے. ان کی سب سے بڑی کتابیں میں تحقیق چل رہی ہے جناب، یہاں پر تحقیق پہ گفتگو ہو رہی ہے، یہاں پر کسی بات کو غلط نہ جانا جائے. اور یہ موضوع جذبات کا ہے، یہ موضوع جذبات کا ہے، یہ جذبات ہی ایمانی ہوتے ہیں جو بندے کی گردن کٹانے کے لیے بندے کو آگے لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس طرف لے جاتے ہیں. اور جس کے دل میں، شاہ ولی اللہ محبی سے دہلوی لکھتے ہیں کہ ایمان کے بعد یہ داعیہ جذبات کا بیدار نہ ہو، وہ پھر کسی صحیح مرشد کو ڈھونڈے، پھر صحیح مرشد کو ڈھونڈے کہ جناب ابھی تک لگتا ہے کہ صرف وہ جا کر بیٹھتا ہی رہا ہے، اٹھتا ہی رہا ہے، دل میں کچھ چیز اتری نہیں ہے. جب تک یہ ساری چیزیں پیدا نہ ہو، غالب نے بھی اس طرح اشارہ کیا تھا نا کہ جان دی ہوئی اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس دربار کے آداب بجا لاتے ہیں، اس بارگاہ کے آداب بجا لاتے ہیں. آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی کہ میں نے عرض کیا تھا کل بھی کہ بر صغیر میں جب تک اہل بیت کے اشاق کا
پہرا رہا ہے تو کسی بدبخت کی جرت نہیں ہوئی کہ حضور کے والدین یا حضور کے اہل بیت کے خلاف بکواس کر سکے. کل میں ایک حوالہ پڑھ رہا تھا دیوبندی مذہب کا سب سے بڑا فتاوا, فتاوا دیوبند, اس کی پہلی جلد ہے. اس میں کسی نے پوچھا کہ کوئی شخص, کوئی امام صاحب یہ تقریر کرے ممبر پر کہ حضور کے والدین مشرک تھے اور وہ کفر پر مرے ہیں, اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ ان دیوسوں کے امام نے لکھا کہ اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی. یہ دیوبندی مذہب, یہ تبلیغی جماعت ہے, یہ بانی ہے, یہ سب سے بڑی خارجیت ہے. اس لیے حضور نے فرمایا میری اولاد کی محبت تمہیں ایمان بتائے گی. کیا مفتی صاحب اس میں تعویل نہ کر سکتے تھے؟ جس مسئلے پر اجماع ہے, حضور کے والدین کے ایمان پر اجماع ہے, قرآن کی آیات ہے, صحابہ کا مذہب ہے, خبیثوں نے اس طرف نظر نہ کی, ڈائریکٹ کہہ دیا کہ جناب اس امام کے پیچھے نماز جائز ہے. اور لوگ کہتے ہیں دیوبندیوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. میں نے کہا پڑھتے رہو بیٹا, کل فیصلہ ہو جائے گا قیامت کے دن کہ کس کی نماز خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے اور کس کی رد کر دی گئی ہے. تو جن کے مکتبوں کے اندر ایسے دیوس اور ایسے بڑے کافر موجود ہوں جو حضور کے والدین کے بارے میں ایسے بکواس کریں, تو آپ کا دل کہتا ہے کوئی آپ کے باپ کو کہے کافر تھا تو جناب آپ تو اس کے ساتھ نہ جانے کیا کر دیں, اپنا سارا اسٹاک کا پیسہ اور یہ پیسہ لا کر جناب اس امام کا ستیہ ناش کر دیں آپ. لیکن اگر حضور کے والدین پر بات آ جائے تو آج ہمارے اندر غیرت امامی جاگتی نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارے دلوں میں احترام رسالت اور احترام اہل بیت نہ رہا. اور حضور فرماتے ہیں کہ اس دل کے اندر ایمان جاتا ہے جہاں میری اولاد کا احترام موجود ہو, میری اولاد کا احترام موجود ہو. خیر آگے چلتے ہیں اور اس مسئلے کو واضح کرتے ہیں. حضور اپنے بچوں کو لے کر, سیدہ فاطمہ کو لے کر, سیدنا علی کو لے کر, حسنین کریمین کو لے کر پہنچ گئے. اب سامنے ان کے سب سے بڑے بڑے بزرگ پہنچے ہوئے ہیں, بوڑھے بوڑھے آ کر جمع ہو گئے ہیں. اب وہ آ کر گویا کہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور کس کو لائے ہیں. حضور نے چادر میں سب کو ڈھانپا ہوا ہے. جب اس میدان میں پہنچ گئے, حضور نے چادر ہٹائی تو صرف سیدہ زہرا کے چہرے پر چادر تھی, باقی جب سب کے کھلے چہرے عیسائیوں نے دیکھے تو انہوں نے جس سے دعا کرانی تھی, جو ان کا سب سے بڑا بزرگ تھا, اس کو لے کر آگے سب کے اندر آئے. مفسرین لکھتے ہیں, امام راضی لکھتے ہیں, جب اس کو لایا گیا وہ چہرہ دیکھ کر دنگ ہو گیا. اس نے کہا بھاگو, یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا جی دعا کرنے کے لیے آپ کو لائے ہیں. کہا انی لا ارا وجوہن, خدا کی قسم میں یہ چمکتے ہوئے چہروں کو دیکھ رہا ہوں. لو سال اللہ ان یزیل جبلن لزالہ من مکانہ, خدا کی قسم اگر یہ پہاڑ کو چلنے کا حکم دے دے تو پہاڑ ابھی ابھی چلنا شروع ہو جائے گا. کہا پاگلوں, تم ان سے دعا کرانے آئے ہو لعنت کی؟ کہا تم مجھے کہتے ہو ان کا مقابلہ؟ ان کا چہرہ بتاتا ہے کہ اگر ان کے ہاتھ خدا کی بارگاہ میں اٹھ جائیں تمہاری بد دعا کے لیے, یہ مضبوط پہاڑ دیتے ہو نا, اگر یہ پانچ کے پانچ کھڑے ہو کر پنچتن دعا کر دیں تو خدا کو کہیں کہ مولا یہ پہاڑ چڑھا تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. فرماتے ان سے مباہرہ نہ کرنا, بھاگ جاؤ. ولا یبقى على وجه الارض نصرانی الى یوم القیامہ, اگر ان کے ہاتھ اڑ گئے تو قیامت تک ایک عیسائی بھی پیدا نہیں ہوگا. یہ مقام ہے شان اہل بیت کا, یہ مقام ہے شان اہل بیت کا, یہ برکت ہے سیدہ کے ہاتھوں کی, کہیں سبحان اللہ. یہ شان ہے مولا علی کے ہاتھوں کی, یہ شان ہے حسنین کے ہاتھوں کی. لے آؤ کوئی ایسا برگزیدہ بندہ, قرآن سے بتاؤ کہ کسی کی شان اور عظمت, کسی کے گھرانے کی عظمت ایسی بتائی گئی ہے. بتائی گئی ہے تو حضور کے خاندان کی بتائی گئی. قرآن تو خدا کی توحید کے لیے ہے لیکن شان تو اہل بیت کی بیان کر رہا ہے, شان اہل بیت کی بیان کر رہا ہے. تو آپ دیکھیں ہاتھ اٹھ رہے ہیں, وہ عیسائی کہتے ہیں بھاگ جاؤ, یہ ہاتھ اور یہ چہرے اتنے برگزیدہ ہیں, اگر یہ دعا کریں کہ یا اللہ اس پہاڑ کو یہاں سے چلا, تو کہنے کہتے ہیں کہ ابھی جملے مکمل نہ ہو کہ پہاڑ چلنا شروع ہو جائے, اور اگر یہ دعا کر دیں ان پر لعنت کر تو قیامت تک کوئی عیسائی پیدا نہیں ہوگا, تم نیست و نابود ہو جاؤ گے. جب وہ بھاگ گئے تو حضور نے دھیمی مسکراہٹ سے مسکرایا. فحضرت علی قریب آئے, حضور آپ نے کیوں مسکرایا اور اس کی بات کیا تھی؟ حضور نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جب تم لوگوں نے میری چادر سے سر نکالا تو عذاب ان کے سر پر آ چکا تھا. اللہ اکبر. حضور فرماتے جو میں نے مسکرایا نا کہ یہ بچ گئے, اور میں ان کی اس حرکت پر مسکرایا کہ کس طرح یہ ڈر کے بھاگے. فرمایا تم تو ہاتھ اٹھا رہے تھے پیارے, میری نگاہ نبوت تو ان کے سروں کو دیکھ رہی تھی کہ جس پر خدا کا عذاب تھا, اور گرد و نواح میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ کا عذاب ان جنگلوں میں آگ کی صورت میں تھا. اگر تم منہ سے ایک جملہ بولتے خدا کا عذاب ان پر آ جاتا, خدا کا عذاب ان پر. تو یہ مقام امام حسین کا,